السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عجولا. انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے. دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. ایک اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ پکارتا ہے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے. بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ، یعنی برائی کے لیے بھی ایسے دعا کرتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے تھی. اور انسان کی دراصل یہاں پر اجلت پسندی کہ انسان کس طرح سے جلد باز واقع ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہی جو جلد باز طبیعت ہے یہ اس کو کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی ان کے مرضی کے خلاف بات ہو گئی، مرضی کے خلاف کام ہو گیا یا ناپسندیدہ کوئی واقعہ دیکھ لیا تو فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے ہی حق میں بد دعا کر لیتے ہیں یا اپنے ہی بچوں کے حق میں بد دعا کر لیتے ہیں. تو اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جیسے اس کو خیر مانگنی چاہیے لیکن وہ شر مانگتا ہے، شر کا طالب اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح سے اسے خیر کا طالب ہونا چاہیے. اور دراصل یہ اس کی طبیعت کی جلد بازی ہے. اس کی خواہشیں اگر پوری نہ ہوں اور جب اس کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں اور وہ انتظار نہیں کر سکتا. اور یہ ہم سب ہی جانتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں یہ اوقات آتے ہیں. جس طرح سے اس کو اچھائی کا طلبگار ہونا چاہیے وہ اسی طرح سے برائیوں کا طلبگار ہو جاتا ہے اور اسے خود یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اتنی جلدی بد دعا مانگنے سے یا میرے اتنی جلدی شر مانگنے سے میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی اس کے لیے کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو اپنے جذبات پر، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا. تو جو لوگ خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی فراہم کی، ہمیں ہدایت دے کر بھیجا، یعنی قرآن ہمارے لیے بھیجا اور پھر رسولوں کو ہمارے لیے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہماری رہنمائی کر گئے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے رہنمائی، ہدایت بہت زیادہ ضروری ہے. اور خیر اور شر میں وہ فرق اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو وحی کی تعلیمات سے وہ آراستہ ہو، اس کو وحی کا علم ہو. کیونکہ وحی ہی دراصل صحیح ہدایت دے سکتی ہے، صحیح رہنمائی کر سکتی ہے. تو اسی لیے انسان صحیح ہدایت کا، صحیح رہنمائی کا محتاج ہے. تو یہاں پر انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خیر اور شر میں امتیاز نہیں کرتا اور شر کو بھی اسی طرح مانگتا ہے جیسے کہ خیر مانگنی چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات مائیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے ذرا سا بچوں نے دل دکھا دیا یا ذرا سا بچوں نے کوئی تکلیف دے دی یا خود زندگی میں کوئی تکلیف آ گئی، اگر اونچ نیچ آ گئی، تو یا تو اپنے ہی حق میں بد دعا کرتا ہے کہ اس سے اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی یا اللہ مجھے موت دے دے، یا بچوں کے تعلق سے ہی کہ اس کو تو کبھی یہ نصیب نہ ہو. ایسی باتیں کرنا یا بد دعا دینے میں جلد بازی کرنا یہ سب دراصل انسان کے تھوڑے دلے ہونے کی علامت ہے کہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بد دعا دینے میں یا تو وہ دشمنوں کے تعلق سے بھی، دشمن کے حق میں بھی بد دعا کرنے لگتا ہے یا اپنی اولاد اور اپنے حق میں بھی بد دعا کرتا ہے اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ دعا یا بد دعا جلد قبول بھی ہو جائے. حالانکہ بعد میں اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ اگر میری دعا قبول ہو جاتی یا بد دعا قبول ہو جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا. بعض وقت مائیں اتنی جلدی کہتی کہ یہ بچہ مر جاتا تو اچھا تھا، یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اس طرح کی باتیں. یہ سب درست نہیں ہے اس طرح سے کرنا، یہ سب جہالت کی علامت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل نے اپنے ہی حق میں بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ نبی اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. اور اس طرح بعض اوقات کچھ مسلمان یہ جنگ احد میں کچھ لوگوں نے کفار کے خلاف بد دعا بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، کیونکہ ہم سب جانتے بعد میں انہی لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو دشمن تھے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سب لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے سپاہی بن گئے. اب اگر اس وقت بد دعا مانگی گئی تھی ان کے خلاف اور وہ بد دعا قبول ہو جاتی تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا مسلمانوں کا. تو بہرحال انسان کی جلد باز طبیعت پھر اسے نقصان دلاتی رہتی ہے، اسے نقصان اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دراصل کاموں میں تدریج کا قانون رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانون دراصل جاری اور ساری ہے، جس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس طرح سے ہم بد دعائیں مانگتے ہیں، شر مانگتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی. اگر پوری ہو جاتی تو یقین جانیے کہ ہم نے اپنی ہی اولاد کے حق میں بد دعا کر لی ہوتی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور دن اور رات کو اپنی ایک نشانی بتا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن اور رات کا ذکر کیا ہے تو پہلے رات ہی کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا شمار، یعنی ایک شام یا غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے غروب آفتاب تک ہو، یعنی ایک دن کا شمار پورا 24 گھنٹے، خواہ دن چھوٹے ہوں یا بڑے، راتیں لمبی ہو رہی ہوں یا چھوٹی، یہ مدت ہمیشہ ہر موسم میں 24 گھنٹے ہی رہے گی. اور اس سے پھر یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں نہ رات کی تاریکی ایک دم سے آتی ہے اور نہ ہی پوری روشنی اچانک پھیل جاتی ہے، بلکہ دھیرے دھیرے، یعنی رات بھی ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے ہوتی ہے، پہلے شام ہوتی ہے، تھوڑا سا اندھیرا پھیلتا ہے، اس کے بعد رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. اسی طرح سے جب دن نکلتا ہے تو پہلے پاؤ پھٹتی ہے، باریک سی لکیر نظر آتی ہے، اس کے بعد دن کی روشنی آسمان پر نمودار ہوتی ہے. تو یہ دراصل آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انتظام ہے، یعنی تدریج والا انتظام، کہ دھیرے دھیرے کوئی چیز ہونا، بتدریج آگے بڑھنا، جس کو ہم قانون امحال کہیں گے، کہ مہلت والا دھیرے دھیرے ہونا، یہ فطری قانون ہے دراصل. اور دن اور رات کے بے شمار فائدے ہیں اگر ہم دیکھیں تو. اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی تو سکون نہیں ہوتا اور انسان سو نہیں سکتا تھا. اسی طرح سے دن کا اجالا نہ ہوتا یا سورج کی روشنی نہ ہوتی تو دن میں کام کاج نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت ہی بہترین انتظام ہے. اور یہ دراصل چاند کی روشنی بھی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے، اسی طرح سورج کی تمازت بھی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے. تو یہی دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو بتدریج ہوتا ہے، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ موسم میں جو تبدیلی آتی ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں ابھی گرمیوں کا موسم ہے، اب دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ گرمیاں تھوڑی کم ہوں گی اور پھر سردیوں کا موسم شروع ہوگا. اسی طرح جب سردیوں سے گرمی کی طرف ہم جائیں گے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، پھر یہ بند ہوں گی، پھر گرم ہواؤں کی شروعات ہوگی، اس کے بعد پھر گرمی آئے گی. بارش بھی ہوتی ہے تو شروع میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے بارش بہت تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، کنٹینیوسلی بھی آتی رہتی ہے بارش. تو یہ دراصل اس میں بھی ہمارے لیے بہت غور و فکر کرنے کے سامان ہے اور اس میں کئی فائدے ہیں. انسان روزی روٹی تلاش کرتا ہے، رزق تلاش کرتا ہے دن کی روشنی میں، اور یہ سب ہم اس سے مدت کا شمار بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اگر یہ دن اور رات نہ ہوتے یا چاند اور سورج نہ ہوتے تو ہم دن کو کیسے شمار کرتے، گھنٹے کیسے شمار کرتے، عدت کیسے پوری ہوتی. تو الحمدللہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ قدرتی گھڑیاں ہیں یہ ہمارے لیے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ منشورہ نشر کی ہوئی نون شین را سے ہے۔ اب یہاں پر الزمنا لٹکانے کے معنی میں بھی آتا ہے، ہینگ کرنے کے معنی میں، اور تو آئے رہو، ویسے تو اس کی اگر آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو پرندے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے لفظی معنی مراد نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں پر شگون لینے کے معنی میں آئے گا، یہ بلکہ بدشگونی کے معنی میں آئے گا۔ تو ہر انسان کا شگون یا اس کی بدبختی یا نیک بختی ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے، فی عنقہ۔ ونخرجو لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا نام اعمال ظاہر کر دیا جائے گا ایک کتاب کی صورت میں، یا اس کو وہ پائے گا بالکل نشر کیا ہوا، بالکل کھلم کھلا دیکھ لے گا وہ اس کو۔ ہم نے ہر انسان کی شامت خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے، کہیں باہر سے آ کر نہیں گرتی اس کے اوپر کوئی مصیبت یہ آتی، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے نام اعمال کی ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے، وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لے گا۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اب یہاں پر ہم جو اردو میں لازم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی دراصل اسی سے نکلا ہے کہ کسی چیز سے چمٹ جانا، چپک جانا، لازم و ملزوم ہو جانا۔ تو اس کا شگون اللہ تعالیٰ نے چپکا رکھا ہے، چمٹا رکھا ہے، لٹکا رکھا ہے اسی کے گردن میں، عنقِ گردن کو کہتے ہیں۔ اور طائرہ، طائر پرندے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن چونکہ عرب کے لوگ پرندوں سے فال نکالا کرتے تھے یا شگون لیا کرتے تھے، وہ لوگ پرندوں کو اڑاتے، اور پرندہ اگر دائیں جانب اڑتا تو اس سے نیک فال لیتے، اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اس سے بد فال لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی انسان کا شگون کہیں باہر سے نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہی لکھ رکھا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے اندر ہی سے ہوتا ہے، کہیں باہر سے یہ چیزیں نہیں آتی، تو اس کے وجود کے اندر ہی ہے۔ تو طائر کا لغوی معنی پرندہ ہے، اور دوسرا معنی ہم اس کا لیں گے شومئی قسمت یا شگون، اور اس سے مراد نام اعمال بھی لیا جاتا ہے کہ انسان کی بدبختی یا نیک بختی، اس کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ خود انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اور ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرت ولو القى معاذیرہ، کہ انسان خود ہی اپنے نفس پر نگران ہے، اور انسان خود ہی اپنے اوپر ایک دلیل ہے، تو اگر وہ اپنی بے قصوری کے لیے بہانے پیش کرے تو ہر وقت فرشتے اس کے پاس موجود ہیں، دو نگران فرشتے دائیں اور بائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رامن کاتبین دو فرشتے موجود ہیں جو اس کا ہر قسم کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جا رہا ہے، اس کا نام عمل تیار ہو رہا ہے۔ اور یہی بات ہمیں کتاب اور سنت سے ملتی ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے، ایون زبان سے الفاظ نکالتا ہے، وہ الفاظ بھی کیچ کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے ان الفاظ کا اثر اس کے بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ فضا میں بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور کئی دن تک قائم رہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم فون کرتے ہیں، فون آپ کو میں نے یہاں سے کیا، آپ نے وہاں سے فون ریسیو کیا، کیسے پہنچی میری آواز آپ کو؟ یعنی ہواؤں میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آواز کو محفوظ رکھتی ہیں، پھر یہ آواز ہم ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، جسے آپ لوگ سب سن رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلریڈی ہواؤں میں، فضا میں ایسا کچھ انتظام کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ہم قیامت کے دن انسان سے کہیں گے اس کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، زبان کو لگام دے دی جائے گی، اور اس کے اعضا گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ تو ہمارے بدن پر ہماری اسکن خود سب سے بہترین آبزرور ہے، یعنی وائس کو آبزرو کرنے کے لیے ہماری اسکن ہی کافی ہے، اور وہ ہماری آواز کو خود جذب کرتے رہتی ہے، ایک طرح سے ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، اس وقت انسان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو، یعنی وہ کھلی کتاب کی مانند میں آئے گا، یلقاہ منشورہ، منشورہ نشر کیا ہوا، اور یہ طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ تو یہ نشر کیا ہوا پائے گا انسان خود وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، یعنی کسی کی پھر کوئی اور مزید ثبوت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کا اپنا نام عمل خود ایک ریکارڈ کی صورت میں وہاں پر موجود ہوگا۔ تو دنیا میں جو بھی انسان کے ساتھ بھلائی یا برائی ہوتی ہے یا اس کے جو اسباب ہوتے ہیں، اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں اس کے اسباب، ہم دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ انسان کے اپنے جو اس کی صفات ہیں، اس کے اوصاف ہیں، اس کا سیرت اور کردار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے اچھائی اور بھلائی میں برائی میں تمیز کرنے کی، یا انتخاب کی آزادی دی ہے، تو یہ انتخاب کی آزادی ہی دراصل اس کو یا تو سعادت کا یعنی خوشبختی کا مستحق بناتی ہے یا پھر بدبختی کا مستحق بناتی ہے۔ اور جو نادان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت کے شگون باہر سے لیتے ہیں، وہ ہمیشہ باہر کے اسباب کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اسی بنا پر پھر وہ خود احتسابی سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر خود احتسابی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے نقصان کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی تو ہم نے اس سے یہ خارجی اسباب سے ہم نے ایک طرح سے شگون لے لیا، ہم کہتے کہ اچھا کوئی برا کام ہو گیا تو وہ بلی نے راستہ کاٹا تھا لہٰذا وہ بلی تو منحوس ہے، اس نے راستہ کاٹ دی لہٰذا اب ہمارے ساتھ برا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے گھر میں بہو آتی ہے، کوئی آپ نے شادی بیاہ کی یا لڑکی پیدا ہوئی گھر میں، اب اتفاق سے کوئی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اہم جو گھر میں شخصیت ہے، ساس ہے، سسر ہے یا کوئی اور ہے، بہن بھائی، کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اب ہم کہتے کہ بڑے منحوس قدم لے کر آئی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیا کیا کہ یہ شگون یا یہ جو قسمت کا دار و مدار آپ نے خارجی اسباب کو سمجھا، باہر سے آپ نے شگون لیا، خارجی اسباب آپ ڈھونڈتے رہے، اپنی بدبختی کا ذمہ دار آپ نے کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ کوئی چیز کا نقصان ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ بھلا پتہ نہیں لو بھلا کس کا چہرہ دیکھا تھا، کس کی صورت دیکھی تھی جو آج صبح سے سب کام الٹے ہی ہو رہے ہیں۔ پھر وہی والی بات آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے کہ آئینہ ہی دیکھا ہوگا سب سے پہلے آپ نے۔ تو انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے، اگر کوئی تباہی کا وہ شکار ہوا، کوئی بگاڑ ہو گیا ہے پیدا، وہ خود غور و فکر کرے کہ اس نے ایسے کیا کام کیے جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے۔ تو کوئی چیز باہر سے آ کر زبردستی دوسروں پر مسلط نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہ شکون لینے سے دراصل ہم سبھی جانتے ہیں احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے تقریباً 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب کتاب۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو شگون نہیں لیتے تھے، یعنی قسمت کو مورد الزام ٹھہرا کر یا پھر کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، یعنی فال نہیں لیتے تھے اور شگون نہیں لیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا کہ جو لوگ شگون نہیں لیں گے وہ لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور شگون لینے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ بے شک پرندوں کا اڑانا، زمین پر خطوط کا کھینچنا، کسی کو دیکھ کر فال بد لینا جادو میں سے ہے۔ پرندے کو اڑا کر اس کے نام سے یا اس کی آواز سے یا اس کے اڑنے کی سمت سے فال لینے کو ایافا کہتے ہیں، اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس نے بھی فال نکالا۔ اور ترک کہا جاتا تھا زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینا۔ تو طیارہ، پرندے یا جانور وغیرہ سے فال نکالنا، صحیح مسلم میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق کی تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔ اور نجومی عراف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پہچاننے والا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کا انکار کیا۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، خود نجومی یا کاہن ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے کرے، کوئی خود جادوگر ہو یا اس کے لیے کوئی دوسرا جادو کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر زیادہ سیکھے گا اتنا ہی گناہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جو لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو کل کی خبر ہے یا ہم آپ کے مستقبل کا حال بتا سکتے ہیں، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فال بد کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی سفر مہینہ کچھ ہے۔ یعنی وہ لوگ اس زمانے میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، آج ہمارے یہاں پر بھی سمجھا جاتا ہے، محرم کے مہینے کو کہا جاتا ہے، یا پھر محرم کے مہینے میں کوئی خوشی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے فال بد نہ لی جائے، الو کا بولنا یعنی پرندے اگر آ کر بیٹھ کر کچھ بول رہے ہیں تو اس سے بھی فال بد نکالی جاتی ہے، تو یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں، یہ بہت مشہور تابعی میں سے ہیں، مفسر بھی تھے اور محدث بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیختا ہوا گزر گیا۔ ایک آدمی کہنے لگا، خیر خیر، بھلائی ہے بھلائی ہے۔ ابن عباس نے کہا، دیکھو، لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے اور نہ شر، یعنی پرندے کے بولنے سے کوئی شر نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی خیر ہوتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے ہم کو کیا بات معلوم ہوئی کہ کسی قسم کا شگون لینا، کسی انسان کو منحوس قرار دینا، یہ عقیدہ توحید کے منافی عمل ہے، یعنی اس کے الٹ ہے۔ تو ایک مسلمان کا پھر کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کہ ہر قسم کی بھلائی، خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہی اپنے رحم اور کرم سے مصائب اور مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت میں کوئی مبتلا ہو، کوئی مشکل میں آ جائے، تو اس کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ اسے سورہ نساء آیت نمبر 79 میں ہم پڑھتے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے نفس کی بنا پر ہے۔ اس بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن پڑھنے کا یہی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ خراب ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کے قدم منحوس پڑے، یہ سب خام خیالی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنا اعمال نامہ یلقاہ منشورہ پائے گا، اس کو نشر کیا ہوا۔ نشر آپ سب جانتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز نشر کر دی جائے، بالکل عام کر دی جائے، سب کو معلوم ہو جائے، تو اس دن اعمال نامہ کیسے ہوگا؟ نشر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، اور اعمال نامے میں کوئی برائیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دور کر دے اور مٹا دے، آمین۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اس دن عمل نامہ خود انسان کے ہاتھ ہی میں تھما دیا جائے گا، کہ تو خود پڑھ لے اپنا نام عمل، تم خود دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے پڑھ لو، آج حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو۔ یعنی انسان جب دیکھ لے گا، سب ثبوت مل جائیں گے، اور کہیں سے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، تو انسان کو احساس ہوگا کہ آج کہیں جائے پناہ نہیں، سب کچھ ہمارا موجود ہے۔ اور یہی بات دنیا میں کہی جاتی رہی تھی، لیکن دنیا میں اس وقت نہ سوچا نہ غور کیا، اور کہا کہ اچھا یہ تو کل کی باتیں، کل کی کل دیکھ لیں گے۔ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو چاہو کرو، چند دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کرو، مزے کرو، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ لیکن آخر دیکھیں، آ گیا نا وہ دن، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھ اپنا نام عمل، آج تو خود کافی اپنا حساب لینے کے لیے۔ اب بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا؟ انسان اس نے خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈالا، اپنے نام اعمال کو بہتر بنانے کے لیے اس نے کوئی چیز نہیں کی۔ اور آپ دیکھنا کہ بعض اوقات یہ آزمائش انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں، یا تو وہ کفریہ کلمات کہنے لگتا ہے، یا صبر اور شکر کرتا ہے۔ امام ابن القیم سے کسی نے پوچھا کہ کیسے انسان پہچانے کہ یہ آزمائش ہے یا کوئی مصیبت ہے، یا اپنے گناہوں یا اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، برے عمل کا نتیجہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی مصیبت اگر آتی ہے کسی انسان پر، تو اگر اس مصیبت کے بعد اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ آزمائش ہے۔ اور اگر کسی مصیبت کے بعد انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا ہے، دور ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر شکایتیں باندھنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ یا اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو یہ انسان خود سوچ لے اور غور کرے کہ خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں شکایتیں تو نہیں کرنے لگتی، میں کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہراتی، اللہ تعالیٰ پر الزام تو نہیں رکھتی، نعوذ باللہ، کہ کچھ لوگوں کی ہمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میرے ہی ساتھ کرنا تھا ایسا، نعوذ باللہ، اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں، تو ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ تو اس دن اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لے تو خود پڑھ لے، آج تو خود کافی ہے اپنا حساب لگانے کے لیے۔ لہذا انسان کو اپنے اعمال نامے پر خود ہی نظر رکھنی ہے۔ اور وہ اردو میں ہم جملہ بھی کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو ایک کے گناہ کا بار دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوگا، انسان جو خود کچھ کرے گا اسی کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ تو انسان کے اپنے اندر تو خود ہی شہادت موجود ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ، یا جو بھی کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس وقت کی خارجی شہادت بھی پیش کر دی جائے گی، یعنی اعمال نامہ ہوگا جو لکھا ہوا ہوگا اور پیش کر دیا جائے گا کہ لو تم خود پڑھ لو، یہ ثبوت تمہارے لیے کافی ہے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں۔ یعنی اب انسان کو اختیار کی آزادی دے دی گئی، انسان خود آزاد ہے کہ اب وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقین جانے کہ وہ اپنے ہی لیے بھلا کرتا ہے، اور اگر وہ گمراہی اختیار کرتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنا خود ہی کا نقصان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں تو ہم بچوں کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خود کا نقصان ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں والدین کتنے ضد ہو جاتے ہیں بچوں کو سمجھاتے سمجھاتے، کتنے تڑپ اٹھتے ہیں، بے چین اٹھتے ہیں، لیکن بچوں کو بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں والدین کا کیا حال ہوتا ہے کہ کاش یہ بچے سمجھ جاتے ہماری بات۔ تو یہی والا معاملہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انسان اگر راہ راست اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، اور اگر وہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا خود کا نقصان ہے، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کیونکہ یہ جو اصول ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر انسان کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ آج دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ نے کسی اور کو زیادہ ذمہ داری دے دی، کسی ایک کو کم دے دی، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر ہر ایک کو برابر اسی کے مطابق ملے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ تو یہاں پر انسان اپنے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے، اور جو برائی بھی اسے پیش آتی ہے خود اس کے اپنے عمل کی پیداوار ہے، اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا ہے۔ تب یہاں پر آگے ابھی ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کے دو گروہ بتائے گئے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے ہوتی ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جو انسان جیسا کچھ کرتا ہے اسی کا اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، کسی اور کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ اس کا بوجھ کوئی اور اٹھا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ جو کوئی ہدایت قبول کرے گا تو اسی کے نفس کے لیے ہوگا، اور جو گمراہی قبول کرے گا وہ بھی اس کے اپنے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، وہی اپنی بھیجی کتابوں کی صورت میں رسولوں کو بھیجا، اور ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب رسول آتے رہے، انبیاء آتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام انسانوں کے ذمے، امت مسلمہ کے ذمے سونپا کہ ہر دور میں داعیان حق انسان کو غلط راستوں سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے، صحیح راہ دکھائیں گے، اور اس میں ان کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوگی، بلکہ یہ انسانوں کی خیر خواہی کے لیے کام کریں گے۔ اب عقل مند آدمی کیا کرے گا کہ اگر وہ کوئی بات حق ہے تو وہ حق کو قبول کر لے گا، جب اس کے سامنے حق ظاہر ہو جائے گا، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے گا، تو وہ تعصبات سے پرے ہٹ کر، ظاہری فائدوں کو چھوڑ کر، وہ باطل کو چھوڑ کر یا باطل سے باز آ کر وہ حق کو اختیار کر لے گا۔ اور اگر وہ اپنے نفس کی غلامی میں مبتلا ہے تو اس صورت میں کوئی اس کا کوئی بگاڑ تو نہیں سکتا، لیکن وہ اپنا آپ خود ہی نقصان کرے گا۔ یعنی یہاں پر قرآن ایک بہت ہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا ایک اہم اصول ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اگر انسان یہ بات سمجھ لے، اگر آپ اور میں یہ بات سمجھ لیں، تو ہمارا نظریہ درست ہو جائے اور ہمارا عمل بھی درست ہو جائے، اور اگر ہم یہ بات کو نہ سمجھ سکے تو ہمارا عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر دراصل آپ کی، میری، ہر انسان کی ایک اس کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہے، اس کو جواب دینا ہے، اور اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنی قومیں، کتنی نسلیں، کتنی پشتیں ایک کے بعد ایک آتی چلی گئیں، گزرتی چلی گئیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسری قوم پر آئی ہو۔ اور اگر کسی نے کم گناہ کیے، کسی نے زیادہ گناہ کیے، سب کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخر کار شریک ہونا ہوگا، اور جو کچھ اس نے کیا ہوگا، اس کو اگر وہ اچھے کام ہوں گے تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر برے کام کیے تو اس کی سزا ملے گی۔ اور انسان انفرادی حیثیت سے دراصل ذمہ دار ہے، اس کو اپنے بارے میں خود جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو میزان ہوگی، انصاف کی میزان، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے اور اس کا وبال دوسرے پر ڈال دیا جائے، کسی ایک کا بارے گناہ دوسرے پر پڑ جائے۔ تو اسی لیے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کے بارے میں سوچے، ہم کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں پر نظر رکھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے۔ بعض اوقات ہم کو اپنے چھوٹے سے نیک کام بھی بہت لگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں نیک کام میں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں اور اکتفا کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کہ اچھا میں نماز تو پڑھ رہی ہوں کم از کم، وہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں کم از کم روزے تو رکھ رہی ہوں، فلاں تو روزے بھی نہیں رکھتا۔ تو انسان کو دوسروں کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ یہ دیکھے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، اس کو اپنے اعمال پر، اپنے اوپر کڑی نگاہ رکھنی ہے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اگر اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو خواہ دوسرے لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ اپنے عمل پر ثابت قدم رہے گا، اور یہی کامیاب ہو سکتا ہے، یہی چیز انسان کو کامیاب کر سکتی ہے۔ یقین جانیے، اگر یہ فارمولا، یہ اصول انسان سمجھ لے کہ کسی دوسرے کی بھلائی یا برائی مجھے کچھ نفع یا نقصان نہیں دے سکتی، مجھ کو صرف میری ذمہ داری ہے میرے اوپر کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ اس نظریے پر مت جائیے کہ مطلب اچھا ٹھیک ہے دوسروں کو برے کام کرنے دو، بس ہم خود اچھے بن جاؤ، وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر دوسرے طریقے سے بات سمجھائی گئی کہ ولا تزر وازرہ تم وزرا اخرا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فلاں کے برا کام کرتے دیکھ کر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا فلاں بھی تو کر رہے برا کام، لہٰذا میں بھی کرنے لگوں، تو نہیں ہے۔ یہاں پر اس وقت وہ جو کر رہا ہے اس کا بدلہ تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے جو برا کام کیا اس کو بھی اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں فلاں نے کیا تھا لہٰذا اس کو دیکھ کر میں نے کیا تو میرا بدلہ بھی اسی کو دے دیا جائے برا بدلہ، نہیں۔ انسان کو خود اپنے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا بیان کیے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وما کن معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بستی میں عذاب نہیں بھیجتے یا کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ہم وہاں پر کوئی ایک پیغمبر نہ بھیج دیں جو ان کو حق اور باطل کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا یوں ہی ارادہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظام عدالت میں دراصل دیکھا جائے تو پیغمبر کی ایک بہت ہی بنیادی اہمیت ہے، اور یہ پیغمبر انسانوں کو راہ راست بتاتا ہے، اور ایک طرح سے اللہ کی طرف سے حجت بھی ہوتا ہے پیغمبر۔ اگر یہ حجت قائم نہ ہوتی تو پھر عذاب دینا بھی خلاف انصاف ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، راہ راست کیا ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا رہتا ہے، اور اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے، امت مسلمہ پر ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حق اور باطل کے فرق کو ہم لوگوں کے سامنے واضح کریں، لوگوں کو راست روی کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ دراصل اس میں ہمارے لیے بہت سبق پوشیدہ ہے۔ اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں بہت ہی اہم آیتیں ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بد کرداریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو طبعی قانون ہے، جو فطری قانون ہے، اسی کی بات بتائی گئی ہے کہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے جو مترفین ہوتے ہیں، اور مترفین سے مراد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے وہ لوگ خوشحال لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں، وہ مترفین ہوتے ہیں۔ کسی قوم کے کھاتے پیتے خوشحال طبقے کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قوم کی جو باغ ڈور ہوتی ہے انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی لیے پہلے اسی طبقے کو خطاب کیا جاتا ہے۔ جب یہ والا طبقہ ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتا اور رسولوں کی بات نہیں مانتا، اور یہ طبقہ ہمیشہ نبیوں کا دشمن بن جاتا ہے، اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بھی انبیاء تھے، انہی لوگوں کی وجہ سے، یہی جو مترفین تھے ان کی وجہ سے انبیاء کرام ہجرت پر مجبور ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس قوم پر عذاب الہی کا فیصلہ چسپا ہو گیا۔ تو یہ عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اس میں خوب کھل کر اللہ کی نافرمانیاں اور بدمستیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے اور ان کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کو پکڑتا ہے اور اس بستی کو تہبالا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، امر آتا ہے، تو یہ حکم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات کسی کو ڈھیلا چھوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ امرا، کہ ہمارا جب ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا، انہلک قریتن امرنا، تو امرنا یہاں پر کس مفہوم میں ہے؟ کہ حکم دینے کے معنی میں تو آتا ہی آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے ڈھیلا چھوڑنے کے معنی میں اور مہلت دینے کے معنی میں آیا ہے، کہ آپ کسی شخص یا گروہ سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تنگ آ جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ عربی زبان کا ایک جملہ ہے، افلو ما بدا لکم، جاؤ جو تمہارے جی میں آئے کرو، اردو کا بھی جملہ ہے نا، تو بظاہر یہی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مہلت دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں پر اپنی حجت تمام کر چکنے کے بعد ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس میں خوب آگے بڑھے، خوب ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے، جی بھر کر جو کچھ کرنا ہے کر لے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہی خوشحال لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ امر نہ فیہا، یہ امر سے مراد رسل امر تکوینی ہے، یعنی جس بستی کی ہلاکت مقدر ہو گئی تو اس میں اس کے خوشحال لوگ عیاشیوں اور ظلم اور زیادتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بے حیائی، فحاشی، زنا، یہ سب عام ہو جاتا ہے، کمزوروں کے حقوق وہ لوگ اس پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور ان کی ساری دوڑ دھوپ، سارے ان کے کام صرف دنیا پرستی، دنیا طلبی، مادہ پرستی کے لیے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہیں دراصل جو عام طور پر امیروں اور خوشحال لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انہی کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرنے لگتے ہیں، اور پھر سارا معاشرہ ہی فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تب پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اگر دولت ہو یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں تو اس میں انسان تکبر میں مبتلا نہ ہو، گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے، کیونکہ پھر اس کے بعد عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو جاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں, اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد, قوم سمود, یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں جب بت پرستی شروع ہو گئی, شیطان نے ان کو الٹی پٹی پڑھائی اور انہوں نے اپنے ہی نیک لوگوں کے مجسمے بنایا اور انہیں کی پوجا کرنی شروع کر دی, تو وہیں سے شرک کی برائی کا آغاز ہوا. پھر جب شرک کا آغاز ہوتا ہے تو دوسری برائیاں بھی پھر جنم لینے لگتی ہیں, اور پھر پورا معاشرہ ہی برائیوں کے لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو پھر ایسے معاشرے پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو بہت سی قومیں گزر چکی جن کے اوپر پہلے عذاب آیا, لہذا عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں. من کان یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں, جو کچھ بھی جسے دنیا دینا چاہیں, پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا. عاجلہ دراصل آخرت کے مقابل یہ لفظ آیا ہے, یعنی یہ دنیا اور اس کا نفع عاجل ہے, اور یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ کا قانون بیان ہوا ہے اوپر مہلت دینے والا قانون. تو جو لوگ آخرت کو نظر انداز کر کے اسی دنیا کے نفع میں, یہ جلدی مل جانے والی چیز کے نفع کے طلبگار ہوتے ہیں, جن کی خواہش بس صرف دنیا دنیا ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ ان کو بھلائیاں ملے صرف دنیا میں مل جائے, آخرت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتا بلکہ ان کو دے دیتا ہے دنیا میں, جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے, لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہوگی جس میں وہ بے عزتی کے ساتھ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ ہمارا مقصود نظر صرف آخرت ہو. اب دیکھیں بعض اوقات انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے, کبھی دعائیں مانگتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پر شکایتیں باندھنے لگتا ہے, جلد بازی میں شکایتیں کر جاتا ہے, اور دنیا کے معمولی فائدوں کے عوض اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے. تو یہ عاجلہ جو کہ آخرت کے مقابلے میں استعمال ہوئی ہے, اس کے لغوی معنی تو ویسے جلدی ملنے والی چیز ہوتی ہے, عین جیم لام سے ہے, اجلت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بہت جانا پہچانا لفظ ہے ہمارا, اور قرآن مجید میں اصطلاحاً یہ دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے, یعنی جس کے فائدے اور نتائج اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں آخرت کا لفظ آیا ہے جو موت کے بعد دوسری زندگی ہوگی. تو جو شخص آخرت کو نہیں مانتا, آخرت تک صبر کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی کوششوں کا نتیجہ صرف دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے, اپنی کامیابیوں خوشحالیوں کو صرف دنیا تک محدود کرنا چاہتا ہے, تو اسے جو کچھ بھی ملے گا بس دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں پھر اسے کچھ نہیں مل سکے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ اسے آخرت میں کوئی خوشحالی نصیب نہیں ہوگی, بلکہ مزید اس کو عذاب سے نوازا جائے گا. اس دنیا پرستی کے بدلے میں آخرت میں اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا, الٹا وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیں جو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, تو صرف دنیا نہ مانگی جائے یا صرف دنیا کے فائدے نہ دیکھے جائیں. بعض اوقات ایسا ہے کہ انسان دنیا میں بہت کوششیں کرتا ہے, دین کے لیے کوشش کرتا ہے, دین کی تبلیغ کے لیے کوشش کرتا ہے, یا اور بھی اس کی دنیا کے لیے بھی کوشش ہوتی ہے. بعض اوقات ایک انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی اس کو بہت کم آمدنی ملتی ہے, کم اجرت ملتی ہے. اسی طرح سے دین کے لیے بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, لیکن اگر دین کے کام کرنے کے لیے مقصد دنیا ہو, دنیا کمانا, یا لوگوں کی خوشنودی ہو, لوگوں کی تعریف ہو, تو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ دیکھیں یہ تو سب کیا کرایا, آپ نے اس پر پانی پھیر دیا. اگر ایسا کسی کا مقصود نظر ہو تو وہ پھر بیٹھا ہی رہے, کچھ نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے اصل میں یہ, کہ جو آج اللہ کا خواہش مند ہوگا ہم اسے دے دیں گے دنیا میں، لیکن پھر آخرت میں وہ محروم ہوگا. عاجلہ دراصل دنیا ہے، اور پھر من شاء لمن نرید، اس کو ہم خاص طور سے سوچیں، دیکھیں، غور کریں. جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے باوجود بھی دنیا طلب، دنیا کے طالب جو ہوتے ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. دینا تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، تو جتنا وہ چاہتا ہے اتنا تو اس کو ملتا بھی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آج تک پوری دنیا کسی کو ملی ہے یا ہر ایک کی پوری خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی کسی کی بھی. تو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر اس کے مقابلے میں کہا گیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. مضموم مدہورہ اوپر گزرا تھا لفظ، اور یہاں پر سعیہم مشکورہ، کہ اس کی سعی قابل قدر ٹھہری. سین عین یا سعی کوشش جدوجہد کو کہتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ کامیابی کی جو اخروی شرائط کیا ہیں. فرمایا دو شرطیں ہیں، پہلی تو یہ کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے، کوشش، لیکن کیسی کوشش؟ ویسی کوشش جو اس کے لیے صحیح کوشش ہو سکتی ہے، جو اللہ کی وحی نے بتلا دی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلائی ہے. اور دوسری یہ کہ اللہ پر اور اس کی صداقتوں پر ایمان ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کامیابی، کامرانی یا اس کی کوشش ان دو شرطوں کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتی، قبول نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں کامیاب ہوں، تو اس کے لیے پھر آگے جو سلسلہ بیان چل رہا ہے قرآن کی آیتوں کا، آگے جو ہم پڑھیں گے، تو وہاں پر بتا بھی دیا گیا کہ وسع لہا سعیہا مشکورا. تو کیسی صحیح ہونی چاہیے؟ تو وہ صحیح کیسی ہو، آگے ان آیتوں میں اس کی پوری تفصیل بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، والدین کے ساتھ اف تک نہ کیا جائے، ان کے سامنے کندھے جھکا کر رکھے جائیں، مسکین کا، یتیم کا، سب کا حق ادا کیا جائے، اسراف سے بچا جائے. یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں. یہاں پر یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ تم دعا کر لو، کسی رسول کا دامن پکڑ لو، کسی عالم کا دامن پکڑ لو تو تمہاری کوشش قابل قبول ہوگی. نہیں، بلکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کھلم کھلا بتا دیا گیا ہے کہ ومن اراد الآخرت، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے، بس آلہا سآیہا، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسی کہ کوشش ہو، وہ مومن، اور پھر ساتھ میں وہ مومن بھی ہو، فاولائک کانا سعیہم مشکورا، تبھی اس کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو حق اور باطل کا فرق سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ جو حق ہے اس کو قبول کرنے کے دنیا میں کتنے بھی نقصان ہو، لیکن وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو فضیلت دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرواتا ہے، اور آخرت میں تو ان کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی ہی ٹھہرے گی. بہت اس آیت پر ہم جتنا غور کریں اور جتنا اس پر بات کریں اتنی کم ہوگی. تو کامیابی مشروط کر دی گئی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ آپ کامیاب اسی وقت ہوں گے جب آپ کوشش کریں گے، جب آپ جدوجہد کریں گے، جب آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، بغیر کچھ کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. صرف آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے ایمان لایا، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ دو کڑی شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ سآلہا سآیہا، کوشش، وہ بھی ایسی کوشش جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے، ویسی کوشش، اور پھر وہ ہوا مومن، پھر ساتھ میں وہ مومن بھی ہو. تو اب بتائیے کہ کیا کوشش ہو سکتی ہے یا وہ کیا کام ہو سکتے ہیں؟ تو اسی کے کام کی قدر کی جائے گی جس نے جتنی اور جیسی کوشش کی ہوگی آخرت کے لیے، وہی شخص وہاں پر قابل قدر ٹھہرے گا، کامیاب ٹھہرے گا جس نے اس کے لیے کوشش کی ہوگی. کیا کوشش ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ کیوں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں؟ کیوں آپ یہ دین سیکھ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے؟ یا آپ لوگ بھی جیسے اور مزید دوسرے لوگ ہیں جو اپنا وقت، یہ وقت بھی ان کا بھی گزر رہا ہے، آپ کا بھی گزر رہا ہے، سارے لوگوں کا وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے سبھی کو دیے ہیں. کیوں ایک انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے؟ کیوں ایک شخص مسلسل اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، تھکتا ہے، بعض اوقات پریشانی بھی اٹھاتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریوں کے بوجھ بھی آ پڑتے ہیں، اس کو مہمان نوازی بھی ہے، اس کو رشتہ داریاں بھی نبھانا ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، تو کیوں آخر انسان اپنے آپ کو اتنا تھکائے؟ کیوں وہ نیک کاموں میں اتنا آگے بڑھے؟ کیوں وہ ذریعے تلاش کرے؟ کیوں وہ طریقے تلاش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو وہ ڈھونڈتا رہے؟ کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں بیٹھ گئے تھے چین سے یہ لوگ؟ کیوں انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا، کافی ہے، ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے رعایا کہیں پریشان تو نہیں ہے؟ کیوں انہوں نے سب پر نگرانوں کو بھیج رکھا تھا کہ جا کر فلاں فلاں کی نگرانی کرو کہ فلاں شخص وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، فلاں گورنر جن کو انہوں نے مخصوص کیا ہے کہیں اس نے اپنے دروازے کے سامنے دربان تو نہیں کھڑا کر دیا؟ یہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر رکھتے تھے کہ کہیں کوئی گورنر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تو نہیں کھاتا ہے، سلکی اور باریک لباس تو نہیں پہنتا ہے، نرم لباس، یہ تک انہوں نے چھان بین کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اور اتنی انہوں نے کڑی نگرانی رکھی تھی، کیا ضرورت تھی ان کو؟ کیوں اتنا موٹا جھوٹا لباس پہنتے تھے وہ؟ کیوں ایسا کھانا کھاتے تھے کہ کوئی اور ان کے ساتھ دستر پر بیٹھ جاتا تو لوگ کہتے کہ ہم سے نوالا نکلے نہیں جاتا تھا؟ ایسا کھانا ان کا ہوتا تھا؟ کیوں اتنی کوششوں میں سرگرم تھے وہ لوگ؟ کیوں انہوں نے پوری زندگی اپنی جدوجہد میں لگا دی؟ پوری زندگی آپ دیکھیں، صحیح کوشش، جدوجہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اندر بیٹھ گئے؟ آپ نے صرف رمضان میں اعتکاف کیا اور آخری رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آپ مسجدوں میں بیٹھے نہیں رہے، حجرے میں بیٹھے نہیں رہے، مسلسل صحابہ اکرام کی تربیت، ٹریننگ، جنگیں، تو یہ کوشش، یہ جدوجہد، یہ صحیح ہے کیا ہے؟ یہی تو وسالہ سایہ مشکورہ، جیسی وہ کوشش کرے گا، جتنی اس نے کوشش کی ہوگی آخرکار اس کی کوشش اس کی صحیح قابل قدر ٹھہرے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ، جو بیٹھ کر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ کوشش کامیاب ٹھہرے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھ لی جائے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کے لیے کوشش ہے یہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے، کس لیے؟ تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں، یہ دنیا میں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے۔ کیوں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات جانیں، ہم وہ کوششیں کریں، ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام نے کیا کوششیں کی، انبیاء کرام کے جو ساتھی ہوا کرتے تھے، جو حواری تھے، جو انصار اللہ تھے، انہوں نے کیا کوششیں کی تھیں، تاکہ ہم بھی ویسی کوشش کریں، ویسی صحیح کریں ہم۔ حضرت حاجرہ نے کیا کی تھی؟ صحیح تو کی تھی، وہ کوشش تھی نا، جدوجہد، دوڑ لگائی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کیسی ان کی صحیح تھی، کیسی قابل قدر ٹھہری وہ صحیح، کہ اللہ تعالیٰ نے آج حج کا ایک رکن بنا دیا اس کو۔ تو ہم بھی ایسی کوئی صحیح، کوئی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر ٹھہرے، جب ہم جائیں تو ہم اپنی اس صحیح کو دیکھ کر خوش و خرم ہوں، ہم کہیں کہ اقرأ بکتابک، لو پڑھو میرا نام ہے عمل، میں نہ کہتا تھا کہ مجھے تو یہی ملنے والا ہے، خوشی خوشی لوٹے گا اپنے لوگوں کی طرف اپنے اعمال نامے کو لے کر۔ یہ کون تھا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاری تھی، اللہ کے لیے کوشش کی تھی، بھاگ دوڑ میں لگا رہا تھا، چین سے بیٹھا نہیں تھا؟ ابھی آپ چاہیں تو آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کیا ضرورت ہے بھلا ہمیں یہ پڑھنے پڑھانے کی، بس ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی کافی ہے۔ لیکن وہی تو بات ہے کہ کوشش کرتے رہنا ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے، مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ جنت کے اتنے درجات ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کریں گے اور جن کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی، ان کی فضیلت، ان کی قدر و قیمت بالکل ہی مختلف ہوگی، ان کے جو درجات ہوں گے کئی گنا زیادہ ہوں گے، وہ بدرجہ بہتر ہوں گے۔ صحیح میں آتا ہے کہ جنت کے ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں، یعنی آپ دیکھیں زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے، آج تک کوئی ناپ نہیں سکا ہے، اتنا فاصلہ ہوگا، درجات ایسے ہوں گے بلند۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ صالح سایہ مشکورہ، جیسی صحیح ہوگی، جیسی جدوجہد ہوگی، نچلے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم رات کو آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ یہ کیوں ہوں گے درجات؟ کیوں رکھے اللہ تعالیٰ نے درجات؟ چاہے تو سب کو جنت میں ایک ساتھ ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں کیونکہ جس نے جیسی کوشش کی ہوگی، جیسے صحیح کی ہوگی، تو پھر کیا ہمیں دوڑنا نہیں چاہیے؟ سارعوا الی مغفرۃ دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سابقو، سارعو، یہ الفاظ ہم کو ملتے ہیں کہ ہم کو سبقت کرنا ہے، ہم کو دوڑ لگانی ہے، ہم کو صحیح جد و جہد کوشش کرنی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، اور یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، اور آپ کے پروردگار کا یہ عطیہ کسی پر بند نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا تو سبھی کو ہے، جو چیز جس کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہتی ہے، چاہے کوئی دنیا کا طلبگار ہو یا کوئی آخرت کا طلبگار ہو، دونوں کے لیے روزی کے دروازے کھلے ہیں، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ تو ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر ملنا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسرے قسم کی یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ ہم الفاظ کی وضاحت ایک ساتھ آخر میں کر لیں گے، تھوڑا سا اس کا ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے درجات کی بات کی کہ جس نے جیسے صحیح کو کی ہوگی، جیسی کوشش کی ہوگی، اس کے حساب سے اس کے درجات ہوں گے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فضیلت مال و دولت کے لحاظ سے یا مال و اولاد کے لحاظ سے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ سیرت اور کردار کے لحاظ سے بھی، اور بعض کو مال و دولت کے لحاظ سے فضیلت ملتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے جو طالب ہیں ان کی نظروں میں اس کی عزت کچھ اور ہو دنیا میں، لیکن جو لوگ دنیا نہیں چاہتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ان کو عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، صاحب مال و اولاد بھی بناتا ہے، حالانکہ ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ دنیا میں ان کو ملے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ جسے ہم سب جانتے ہیں صحابہ کرام کو ملا، کہ انہوں نے دنیا طلب نہیں کی تھی لیکن دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی گئی، ان کی طلب تو کیا تھی، آخرت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے درجات، اور آخرت میں بھی دے گا درجات اللہ تعالیٰ۔ آپ کو خود معلوم ہے ماشاءاللہ، ابھی اتنا ہم سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام کو دنیا میں بھی بہت خوب دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جو قالین بہار آیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا جب ایران فتح ہوا تو اس کے جو 60 یا 600 ٹکڑے کیے گئے، جو صحابہ اکرام پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، ایک ایک ٹکڑے کی قیمت کئی کئی لاکھ درہم کی تھی، اتنا قیمتی وہ قالین تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی صحابہ اکرام کو فضیلت دی، دنیا میں بھی ان کی عزت ہوئی الحمدللہ، اور مال و دولت سے بھی نوازا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب مال و اولاد بنایا، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی، مال و دولت سے بھی نوازا، اولاد سے بھی نوازا، اور آخرت کی کامیابی تو وہ الگ ہی ہوگی، اور اس میں درجات ان کے مختلف ہوں گے، اور ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے ان کے درجات ہوں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تو شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور اس وقت جو مشرکوں کی حسرت ہوگی قیامت کے دن، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو بت تھے، معبود تھے، ان کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ نہ حاجت روا ہو سکتے ہیں، نہ مشکل کشا ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو مٹی کے بنے ہوئے بت ہوتے ہیں وہ تو خود ہی دوسروں کے محتاج ہیں، وہ دوسروں کو کیا بھلا دیں گے، نوازیں گے۔ تو اس وقت جو خود تراشیدہ بت ہوں گے وہ تو خود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور آج بھی وہ دنیا میں بھی انسانوں کے محتاج ہیں، دوسروں کی مدد وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو خود ان لوگوں نے الہ بنا لیا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا، جو قبروں میں رہنے والے ہیں، ولی ہیں یا کچھ اور، تو وہ لوگ خود بری ذمہ ہو جائیں گے اس دن، کہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا، اگر انہوں نے ہم کو تیرا شریک ٹھہرایا تو یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، وہ بری ہو جائیں گے اس وقت۔ تو اس وقت، اس مصیبت کے وقت، کوئی ان کے معبود ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے، تو اس وقت ان کی حسرت کا جو حال ہوگا اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس وقت تم بالکل بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے، یعنی بدحال بھی ہوگے اور بے یار و مددگار بھی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی قباحتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسی کوشش، ایسی صحیح کرنے والا بنائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قدر ٹھہرے، یعنی جو بھی ہمارا کام ہو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا مندی کی خاطر ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا